بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات، شیعہ ڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 24، جو کہ اس کتاب کا لاسٹ چیپٹر ہے، اہل بیت علیہ السلام کی کتاب پھر میں ہدایت پا گیا، پیج نمبر 241۔ اہل بیت علیہ السلام صاحب کرامت ہیں اور اس وقت بھی ان کی کرامات جاری و ساری ہیں، اور مختلف جگہوں پر ہم شیعوں کو اہل بیت علیہ السلام کی کرامات بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں، ایسی کرامات جن کے وہ خود شاہد و ناظر رہے ہیں۔ اور پھر ایسا کیوں نہ ہو، یہ ہدایت کرنے والے آئمہ علیہ السلام خدا کی علامتیں اور تاریکی کے چراغ ہیں۔ اگرچہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں ان کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا، لیکن ہمیں یہ بتایا کہ یہ خدا کے نزدیک عظیم شان و مرتبے کے حامل ہیں، اس لیے کہ خود انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا، جبکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے نہیں ہیں جن سے اللہ نے ہر نجاست و پلیدی کو دور کیا ہو اور پاک و طاہر قرار دیا، اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر درود بھیجنا خدا نے اسی طرح واجب کیا ہے جیسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب کیا ہے، نہ ہی ان میں سے ہیں جن کی محبت و مودت کو خدا نے مسلمانوں پر واجب اور فرض قرار دیا ہے، وہ ان میں سے بھی نہیں ہیں کہ خدا نے انہیں علم کتاب عطا کیا ہے اور قرآن میں ان پر سلام کیا ہے اور فرمایا ہو سلام علی آل یاسین، وہ ان ائمہ میں بھی نہیں ہیں جن کی پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر واجب قرار دی ہے، اور نہ ہی علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، لیکن اس کے باوجود خدا نے حضرت عمر بن خطاب کی دعا کو مستجاب کیا کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنایا تھا، اور اگر انہوں نے علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام و حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام سے توسل کیا ہوتا تو خدا آسمان و زمین سے اپنی نعمت ان پر نازل کرتا، اور وہ اپنے قدموں کے نیچے اور سر کے اوپر کثرت سے خدا کی نعمتیں دیکھتے اور استفادہ کرتے۔ اہم یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ہمارے لیے ایک اہم چیز کشف کی، اور وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کرامات کے مالک ہیں جو صاحبان عقل سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور اگر یہ خدا سے کوئی چیز طلب کریں تو یقیناً خدا ان کی دعا مستجاب کرے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ مسلمانوں کو قحط اور بھوک جیسے خطرات لاحق ہیں تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کی پناہ لی، اور اس وقت پروردگار عالم کی اجازت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کے احترام میں بارش ہو گئی۔ ان روشن حقائق کے بعد وہابیت بھلا کیسے انکار کر سکتی ہے، اور وہ مسلمان جو خود کو حق کی شناخت سے دور کر لیتے ہیں کہاں ہیں؟ ان باتوں کے اوپر مجھے قصہ یاد آتا ہے کہ مرحوم شیخ جلول جزائری، جو تیونس میں زیتونہ کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے، خداوند عالم نے ان پر احسان کیا اور میرے ذریعے راہ ہدایت دکھائی۔ انہوں نے اپنی آخری کتاب تحریر فرمائی، اور اس میں غدیر کا واقعہ، امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل تحریر میں لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا۔ گزشتہ زمانے میں تیونس کا یعنی دارالحکومت سخت قحط میں گرفتار ہوا، اور نزدیک تھا کہ لوگ ہلاک ہو جائیں، اگرچہ کئی مرتبہ نماز استسقاء پڑھی گئی لیکن زمین ویسے ہی خشک پڑی رہی اور آسمان سے کوئی قطرہ نہ ٹپکا۔ لوگ اپنی فریاد لے کر ایک خدا پرست شخص بنام شیخ ابراہیم ریاحی کے پاس آئے اور ان سے دعا کرنے کو کہا کہ شاید ان کی دعا مستجاب ہو جائے۔ انہوں نے ان سے کہا، اشراف بریکٹ میں لکھا ہے، اشراف تیونس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جو اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام سے ہوں۔ اشراف میں سے یعنی سادات بنی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 افراد کو اکٹھا کرو اور میرے پاس لاؤ تاکہ ان کے ساتھ نماز استسقاء پڑھیں۔ اشراف میں سے 100 آدمی آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابھی ان کی نماز تمام بھی نہ ہوئی تھی اور شدید گرمی پڑ رہی تھی، لیکن ایسی تیز بارش آئی کہ گویا بادل پھٹ پڑا ہو، اور 3 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور تمام درے پانی سے بھر گئے۔ یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی کرامت ہے جو زماں و مکاں کی پابند نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کی ہدایت پانے کے بعد جو سب سے پہلی کتاب تحریر کی وہ پھر میں ہدایت پا گیا ہے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس درجہ مشہور ہوگی اور لوگوں میں مقبول ہوگی، لہٰذا اس مناسبت سے بہتر ہوگا ایک بہترین نقطے کا تذکرہ کروں جسے میرے گراں قدر دانشور عزیز بھائی جناب ڈاکٹر اسد علی صاحب نے بیان کیا اور ہمیں متوجہ فرمایا۔ جب میں ان سے ملاقات کی غرض سے مزہ یعنی شام گیا تو ان سے مختلف باتیں ہوئیں۔ ان کے کچھ دوست اور مرید بھی اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس سے میرا دل شاد ہو گیا۔ کہنے لگے، ہم نے تمہاری کتاب پھر میں ہدایت پا گیا کو پڑھا اور اس کتاب کے راز کو سمجھ گیا۔ میں نے تعجب سے کہا، کیسا راز؟ انہوں نے کہا، جس وقت پہلی مرتبہ تم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کو گئے اور ان کے یہاں وارد ہوئے اور کہا خدایا اگر یہ صالح لوگوں میں سے ہیں تو ان پر رحم کر۔ انہوں نے بھی خدا کے حکم پر عمل کیا کہ وہ فرماتا ہے، پس اگر کسی نے تم پر درود بھیجا اور تمہیں سلام کیا تو تم بھی اس کے سلام کا جواب دو، یا پھر اس کے سلام سے بہتر جواب دو۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ جب تم نے کہا خدایا ان پر رحم کر تو انہوں نے تمہیں اس سے بہتر جواب دیا اور خدا سے تمہاری ہدایت چاہی اور کہا اللہم احدا۔ خدا وند عالم نے بھی ان کی دعا کو مستجاب کیا اور تمہاری ہدایت فرمائی، اور پھر تم نے یہ کتاب لکھی۔ تمہاری کتاب کی کامیابی کا یہی راز ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر مجھے یقین ہے اور میرے دل میں راسخ ہو چکی ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میری کتاب کی کامیابی کا راز ہیں، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس لیے کہ جس کو بھی دیکھا وہ اس کتاب کے متعلق خوشی اور تعجب کا اظہار کرتا نظر آیا۔ یہ کتاب 20 بار سے بھی زیادہ چھپ چکی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، اس کتاب کا فارسی ترجمہ انگاہ ہدایت شدم بنیاد معارف الاسلامی کی جانب سے ابھی تک 19 مرتبہ کافی تعداد میں چھپ چکا ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں مختلف مرتبہ چھپ چکا ہے، مترجم بریکٹ کلوز، اور 70 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے۔ اور اس روئے زمین پر ہزاروں مسلمان، خصوصاً افریقہ جہاں پہلے کوئی شیعہ نہ تھا، اور وہ مسلمان جو کوئی مذہب نہیں رکھتے اور اپنی فطرت کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب کے ذریعے ہدایت پائی ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک اور چیپٹر ہے عدالت میں، پھر میں ہدایت پا گیا، پیج نمبر 245۔ اس ایمان کے ساتھ کہ لوگ اپنے بادشاہ اور حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام مختلف خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، میں نے بھی سوچا کہ پھر میں ہدایت پا گیا کو تمام عرب صدر، جمہوریتوں کے صدور اور بادشاہوں کو ارسال کروں اور اس کتاب کے ساتھ ایک مفید خط بھی ان کے لیے تحریر کروں، شاید وہ نصیحت پائیں کہ بے شک مومنین کے لیے نصیحت فائدہ مند ہے۔ اس بات پر توجہ رکھتے ہوئے کہ وہ بڑی قوت کے مالک ہیں اور اہل و عقد ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داری بھی سخت ہے، اس لیے بھی کہ قوم کی سرنوشت ان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا انہیں سے انجام کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور چونکہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا و آخرت میں فائدہ اٹھانے والے صرف مومنین ہیں جو ایمان کے ساتھ نیک اور شائستہ عمل بھی بجا لاتے ہیں اور ہمیشہ حق اور صبر کی تاکید کرتے ہیں، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں رکھتا مگر یہ کہ جو کچھ اپنے لیے چاہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 10۔ اور فرمایا، اگر خداوند عالم تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کی ہدایت کر دے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے کہیں بہتر ہے۔ اسی کے پیش نظر میں نے اپنی کتاب ملک حسن دوم، صدر شاذلی بن جدید، صدر زین العابدین بن علی، صدر معمر قذافی، ملک حسین بن طلال اور ان کے بھائی حسن، اور ملک فہد بن عبدالعزیز کے نام ارسال۔ ہر کتاب کو میں رجسٹرڈ پوسٹ سے بطور ہدیہ ارسال کی، اور یقیناً ان کو ہماری کتاب ملی ہے، اس لیے کہ پوسٹ آفس آنے ان کے دفاتر کے ہیڈ کے دستخط کے ساتھ رسید ہمیں دی ہے۔ ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان میں سے کسی کا جواب نہ آیا، البتہ صرف زین العابدین بن علی صدر تیونس نے نہایت ہی خلوص کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ ہندوستان میں میری ایک پریس کانفرنس تھی، جس وقت میں نے اس واقعے کو نقل کیا تو تیونس کے صدر نے شکریہ کا خط لکھا تو مجھ سے پوچھا گیا، کیا صدر نے تمہاری کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، صدر کے پاس اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ممکن ہے انہیں کتاب پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو، لہٰذا اگر انہوں نے پڑھا تو میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اگر نہیں پڑھا تو ان کے پاس معقول عذر ہے۔ اہم یہ ہے کہ اتنے صدور اور بادشاہوں میں جس شخص نے مجھے جواب دیا یہی۔ قبل اس کے صدر جمہوریہ کا خط مجھے ملے، میں نے ایک کار سے تیونس کا سفر کیا، میرے ساتھ اس کتاب کی 200 جلدیں تھیں۔ کسٹم پر اس کے کارندے اس لیتو لال میں تھے کہ کتابیں لے لیں یا چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنے افسر کو بلایا کہ وہ کتابوں کو دیکھ لے۔ اس نے پوچھا، کیا یہ بریکٹ میں لکھا ہے قذافی کی سبز کتاب ہے؟ میں نے کہا، اس کا رنگ ہرا ہے لیکن قذافی کی سبز کتاب سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، کیا تم کو علم نہیں ہے کہ پہلے سے اجازت لیے بغیر اتنی کتابیں لانا منع ہے؟ میں نے کہا، میرے بھائی یہ میری کتاب ہے، میں ہی اس کا لکھنے والا ہوں اور اس کا ایک نسخہ اس کو ہدیتاً پیش کیا۔ اس نے کتاب اٹھا لی، مصنف کے نام کو میرے پاسپورٹ سے ملایا اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد کہا، میں ایک جلد بطور ہدیہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، نہایت شوق کے ساتھ بسم اللہ، اپنا نام بیان فرمائیں کہ آپ کو ہدیہ کروں۔ اس نے اپنا نام بتانے کے ساتھ کتابوں کے لے جانے کے لیے اجازت نامے پر دستخط بھی کر دی۔ میں پایہ تخت آیا اور اپنی کتاب بعض دوستوں کو ہدیتاً پیش کی، پھر اپنے وطن قفصہ آ گیا۔ وہاں میں نے اپنے قدیمی شاگردوں سے ملاقات کی، ابھی کچھ دن نہ گزرے تھے کہ آدھی کتابیں ختم ہو گئیں۔ ہمیں اپنے عقیدے کے دشمنوں کی بھی فکر ہوئی اور کتاب کے کچھ نسخے انہیں بھی بطور ہدیہ پیش کیے، اور میں ایمان رکھتا تھا کہ ان کے ساتھ نہایت خدا پسند طرز سے مقابلہ کروں تاکہ اس آیت کی روح سے دشمنی ختم ہو جائے۔ آیت کا ترجمہ ہے، نیکی و بدی ہرگز یکساں نہیں ہے، لوگوں کی برائی کو ہمیشہ بہترین عمل سے جواب دو تاکہ جو شخص تم سے دشمنی رکھتا ہے وہ تمہارا دوست اور اپنا بن جائے۔ سورہ فصلت یعنی حامیم سجدہ، اور آیت نمبر 34۔ پھر اس کے بعد اپنے قریبی شہروں اور دیہاتوں کی طرف چل پڑا اور ساری کتابیں لوگوں کو ہدیہ کر دیں، صرف دو یا تین نسخے میرے پاس بچے رہے۔ جو بات یہاں قابل تذکرہ ہے یہ ہے کہ صدر جمہوریہ یعنی زین العابدین بن علی نے 30 سال زیتونہ یونیورسٹی کے بند رہنے کے بعد اسے پھر کھولا اور مختلف شعبوں میں خود اپنی جانب سے ذمہ دار معین کیے۔ میری بدقسمتی کے قفصہ میں ان کا جو نمائندہ تھا اتفاقاً وہ میرا اور ان کا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ اس بیچارے نے موقع کو غنیمت سمجھا اور وہی نسخہ جو میں نے اسے بھیجا تھا حاکم کے سامنے پیش کیا، اور نہایت ہی خطرناک تہمت لگا کر اس نے حاکم سے درخواست کی کہ وہ گورنر سے کہیں کہ مجھے حراست میں لے لیا جائے اور جتنی کتابیں میں نے ہدیہ کی ہیں ان سب کو جمع کیا جائے، اور جن لوگوں کو میں نے کتابیں دی ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے اور ان سے تحقیق کی جائے اور فائل بنائی جائے۔ پولیس کے افراد ہمیں تلاش کرنے میں لگ گئے۔ ان دنوں میں اپنے دوست کے پاس تھا جو ایک ادارے کا مینیجر ہے۔ اچانک میرا دماغ تیزی سے میرے پاس آیا اور حالات سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں فوراً بارڈر کی طرف چلا جاؤں اور وہاں سے ملک کے باہر نکل جاؤں۔ میں نے اس کے جذبات کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ان پر ثابت ہو جائے گا کہ میں گناہ گار ہوں، لہٰذا پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ ان کا منتظر رہوں گا۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں ان سے ڈروں اور خوفزدہ ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے پشیمانی ہو۔ انٹیلیجنس کے افراد میرے پاس پہنچ گئے، مجھے اپنے مراکز لے گئے اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ شخص بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھ سے بات کر رہا تھا کہ اتنے میں جناب گورنر صاحب بھی پہنچ گئے، اور جیسے ہی مجھے پہچانا غصے کے ساتھ چلانا شروع کر دیا، تم اس پرامن ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہو، اسے بھی ایران سمجھ رکھا ہے۔ پھر انٹیلیجنس کے افسر سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، یہ شخص اپنے ساتھ 3000 کتاب لایا جو کفر سے بھری ہے، اور 10 کروڑ کی رقم لایا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرے اور ان کو ایک انقلاب اور سرکشی کے لیے بھڑکائے۔ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا، نمبر 1، میری کتاب کفر نہیں ہے اور انقلاب کی دعوت نہیں دیتی، اگر ایسا ہوتا تو اس کا ایک نسخہ صدر جمہوریہ کو بطور ہدیہ نہ بھیجتا اور اصلاً تیونس نہ آتا۔ نمبر 2، اگر 3000 نسخے اپنے ساتھ لانا چاہتا تو مجھے ایک ٹرک کی ضرورت ہوتی جس پر اسے لاد سکتا تھا، اور آپ نے اس گاڑی کو دیکھا ہے اور اس وقت آپ کے قبضے میں ہے، آپ خود اس میں بھریے اور دیکھیے اس میں کتنی جگہ ہے۔ نمبر 3، آپ کہتے ہیں کہ میں نے 10 کروڑ کی خطیر رقم لوگوں میں تقسیم کی ہے، اگر سچ کہتے ہیں تو ایک آدمی کو لائیے جو کہے میں نے اسے ایک پیسہ بھی دیا ہے، اب پھر میں چوری سے نہیں آیا ہوں بلکہ قانونی ڈھنگ سے آیا ہوں اور دیگر لوگوں کی طرح میری مکمل تلاشی لی گئی ہے۔ اگر 10 کروڑ میرے پاس ہوتا تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے اور مجھ سے جواز مانگتے، آپ خود ان مسائل کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اسے لگا کہ میری باتیں صحیح ہیں تو اس نے سوال کیا، تم کتنی جلد کتابیں لائے ہو؟ میں نے کہا 200 جلد۔ اس نے کہا، تم نے جن 200 لوگوں کو کتابیں ہدیہ کی ہیں ان کے نام بتاؤ۔ میں نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں کہ میں بتانا نہیں چاہتا بلکہ ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، ان میں بہت سے میرے پرانے شاگرد ہیں کہ 10 سال سے زائد عرصے سے انہیں دیکھا نہیں اور صرف قیافہ اور چہرے سے انہیں پہچانتا ہوں، نہ کہ نام سے۔ خلاصہ یہ کہ رائے و مشورے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ آج شب مجھے رہا کر دیں، پھر کل صبح میں ان کے پاس آ جاؤں۔ میں نے ان کے پاس دوسرے روز صبح اول وقت پہنچ گیا، مجھے ایک گاڑی پر سوار کیا گیا اور میرے ساتھ 2 نگہبان بھی کر دیے کہ میں اطراف کے دیہاتوں میں جاؤں اور جہاں تک جانتا ہوں کتابیں لوگوں سے واپس لے لوں۔ راستے میں مجھے پتہ چلا کہ دونوں نگہبان بھی ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، استاد آپ نے مجھے فراموش کر دیا اور بھول گئے، میں آپ کا شاگرد ہوں، 1970 یعنی 1970 کے بعد سے میں مدرسہ ترشیح المعلمین میں تھا، خدا کی قسم کل رات مجھے نیند نہ آئی کیونکہ میں نے آپ کی کتاب مرکز سے حاصل کی تھی اور پوری پڑھ ڈالی، اور اس وقت میں آپ کی طرح ہوں یعنی شیعہ ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں بھی 2 روز قبل آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا، اسے میرے ایک دوست نے مجھے دیا تھا، یقین جانیے میرے لیے اس کتاب نے بہت سی باتوں کو واضح کر دیا، وہ مشکلات جو میرے ذہن میں تھی ان کو قائل کرنے والا جواب میرے پاس نہ تھا، وہ آپ کی کتاب میں مل گیا، بس میں بھی شیعہ ہوں۔ اس عجیب اتفاق پر میں بہت ہنسا اور پورے راستے میں ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی، لیکن جہاں تک ممکن تھا 3 روز میں مختلف علاقوں سے کتابیں اکٹھا کر لی اور حکم کے مطابق جس کے پاس بھی کتاب ملی اسے پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ گورنر صاحب سے میں نے ملاقات کی، ایک مختصر گفتگو کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے تم سے بہت ڈرا دیا گیا تھا اور تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کٹر شیعہ ہے جسے خمینی یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خود سرا کی طرف سے مدد حاصل ہے اور وہ بہنوں سے شادی کو جائز سمجھتا ہے۔ میں مسکرایا اور بولا، اب مجھے یاد آیا شیر خوارگی کی وہ داستان جو اسی کتاب میں تحریر ہے۔ وہ بھی مسکرائے اور میز کی دراز سے کتاب کو باہر نکالا اور کہا، تم نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے، لیکن میں تمہیں اس بات پر سرزنش کرتا ہوں کہ تم نے ایک نسخہ ہمیں کیوں نہ ہدیہ کیا۔ اگر تم اور پہلے جب قفصہ میں روارد ہوئے تھے کتاب مجھے دیتے تو ان مشکلات کا سامنا نہ ہوتا، لیکن افسوس کے بعد اب ہماری قدرت سے نکل چکی ہے اور عدالت کے ہاتھوں میں، اور اب آخری فیصلہ انہی کا ہوگا۔ اس کے بعد تم ہمارے پاس آؤ تاکہ تمہارا پاسپورٹ تمہارے حوالے کر دیں تاکہ سلامتی کے ساتھ سفر کر سکو۔ ان کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کے نزدیک ہماری بے گناہی ثابت ہو گئی اور وہ اس پروپیگنڈوں کو سمجھ گئے، اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میری کتاب پیرس سے رئیس جمہوریہ کے پاس آئی ہے، تو اس قضیے کو عدالت کے حوالے کر دیا تاکہ صرف کتاب کے متعلق بحث کریں کہ آیا یہ کتاب دین اور نظام کے لیے خطرہ ہے یا نہیں۔ میں عدالت روانہ ہوا جبکہ ہدایت پانے والے ساتھیوں نے کہا کہ جن لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی انہوں نے آپ کے متعلق سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں کہا۔ جو سوالات ان سے کیے گئے یہ ہیں، تیجانی سے تمہارا کیا رابطہ ہے؟ وہ میرے دوست یا استاد ہیں۔ کیا تمہیں پیسہ بھی دیا ہے؟ ہمیں انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ کیا تم سے پیسہ مانگا؟ نہیں، مجھ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ میں نے عدالت میں قاضی صاحب سے ملاقات کرنا چاہی، اجازت کے بعد ان کے پاس پہنچا، دیکھا میری کتاب ان کی میز پر ہے۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں اس کتاب کا مصنف ہوں، صرف ایک ہفتے کے لیے تونس آیا تھا، لیکن اس وقت ایک ماہ سے زیادہ ہے کہ میں کسی گناہ کے بغیر معطل ہوں۔ میرے اعصاب پریشان ہیں اس لیے کہ میرے بیوی بچے اکیلے پیرس میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ میری بات کو کاٹ کر کہنے لگے، میں پوری کتاب پڑھوں گا پھر حکم دوں گا۔ ابھی صرف تیسرا حصہ پڑھا ہے اور انشاءاللہ آج رات مکمل کر لوں گا، پھر کل حکم دوں گا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں جلدی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا، کل بعد ظہر آ جاؤ۔ میں واپس آ گیا اور مقررہ وقت پر وہاں پہنچا اور دیکھا جج صاحب دروازے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور خاص احترام کے ساتھ کہا، جناب ڈاکٹر صاحب، اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں اور ان سب پر میرا ایمان ہے۔ اشک شوق میری آنکھوں سے جاری ہو گئے اور جو میں سن رہا تھا اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، تشریف رکھیے، میں ابھی آپ کا حکم لکھ دیتا ہوں، اور اگر آپ کروڑوں خرچ کرتے تو آپ کی کتاب اس درجہ مشہور نہ ہوتی، اس لیے کہ پایہ تخت سے میرے بعض دوستوں نے آپ کی کتاب طلب کی ہے، وہ آپ کو قفصہ کا سلمان رشدی کہتے ہیں۔ خدا کا بے شمار شکر کہ اس نے پھر میری مدد کی، اور جس عدالت میں شیر خوارگی کی داستان پیش آئی تھی اسی میں مجھے دوسری مرتبہ اللہ کی نصرت حاصل ہوئی، اور وہ کتاب جس کے متعلق لوگ برا چاہتے تھے وہ بحمداللہ بھلائی میں تبدیل ہو گیا۔ سرکاری وکیل نے حکم لکھ کر محرر کے حوالے کیا تاکہ وہ ٹائپ کر دے، پھر میری طرف رخ کر کے کہنے لگا، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کتاب کے 10 نسخے مجھے دے دیں تاکہ میں اسے اپنے دوستوں کو ہدیہ کروں، اور اگر آپ چاہتے ہوں تو جن لوگوں سے یہ کتابیں لی گئی ہیں انہیں واپس کر دی جائیں۔ میں نے کہا، حکم حاصل کرنے کے بعد میں خود یہ کام کر لوں گا۔ خیر، جو کتابیں سرکاری وکیل کو چاہیے تھیں میں نے ان کے حوالے کر دیں۔ نیز عدالت کے محرروں نے بھی 10 سے زیادہ نسخے طلب کیے، انہیں بھی دے دی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کے حکم پر خود دستخط کرنے کے بعد میرے حوالے کر دیا اور اپنے محرر کو حکم دیا کہ تمام ضبط کی ہوئی کتابیں میری گاڑی میں رکھ دے۔ اس کے بعد میرا پاسپورٹ میرے حوالے کیا اور خدا حافظ کا۔ میں وہاں سے باہر آیا، عالم یہ تھا کہ میں خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ جن لوگوں سے کتابیں لے لی گئی تھیں انہیں واپس کر دی اور ہر کتاب میں عدالت کے حکم کی ایک ایک کاپی بھی رکھ دی۔ اس کے بعد وہ کتاب قہوہ خانوں میں بھی بغیر کسی خوف کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی رہی۔ چونکہ ہر ممنوع چیز مرغوب ہو جاتی ہے، لہٰذا اس وقتی ممنوعیت نے وہ کام کیا کہ میری کتاب کافی مشہور ہو گئی اور اس نے انقلابی سوچ پیدا کر دی، اور اسی طرح اس کے ذریعے دیگر بہت سے مسلمانوں نے ہدایت پائی۔ آیت کا ترجمہ ہے، خدا بند عالم نے کافروں کو ان کے اسی غصے اور جھنجھلاٹ کے ساتھ انہیں کوئی فائدہ پہنچائے بغیر نا امید واپس کر دیا اور اپنی مہربانی سے مومنین کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی، اور خدا تو بڑا زبردست اور غالب ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 25۔ میں پیرس آ گیا اور اسی دوران مجھے صدر جمہوریہ زین العابدین بن علی کا خط بھی ملا۔ بہرحال یہ ساری کرامتیں جو ابھی تک دیکھی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضل سے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے۔ میں بہت ہی خوشحال ہوں اور ان حضرات پہ فخر و مباحات کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محمد تیجانی، سماوی، تونس۔